محمد وعلى آل بيت محمد، صل يا ربي على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وآله وسلم، أما بعد. ہمارا موضوع سوال کرنے کے سلسلے میں ہے کہ سوال کرنا اسلامی لحاظ سے اس کا کیا درجہ ہے، اور سوال کرنا اسلام میں اچھا ہے یا برا ہے. دیکھیے، سوال کرنا جو اردو میں بولتے ہیں، اس کے دو طرح کے استعمال ہیں. ایک سوال کرنا وہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہوں، کوئی چیز طلب کر رہے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے دست سوال پھیلایا، اس نے اللہ کے سامنے دست سوال پھیلایا، انسانوں کے سامنے دست سوال پھیلایا، یا کسی اور جگہ پر اس طرح سے استعمال ہوتا ہے مادی معنی میں. ایک استعمال اور ہے لفظ سوال کا اردو میں، وہ ہے علم کے بارے میں سوال کرنا، یعنی معلومات کے سلسلے میں. ہم کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو ہم پوچھیں گے کسی سے کہ یہ کیسے ہے اور اس کو کیسے انجام دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے کیا جاتا ہے. تو سوال کا ایک نتیجے کے طور پر سوال کا استعمال اردو میں دو طرح سے ہے، عربی میں بھی اسی طرح سے. ایک سوال مانگنے کو کہتے ہیں اور دوسری جگہ سوال پوچھنے کو کہتے ہیں. مانگنا اور پوچھنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگرچہ پوچھنے میں بھی ایک طرح سے ہم علم مانگ رہے ہیں، لیکن اگر دقیق نظر سے دیکھا جائے تو تھوڑا سا فرق ہے اس میں. اگر کسی چیز سے کوئی، کسی شخص سے، کسی دوسرے سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، تو اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مانگو یا کوئی چیز طلب کرو یا کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی کے سامنے دست سوال پھیلاؤ، دست ضرورت پھیلاؤ، تو وہ صرف خدا ہونا چاہیے. خدا کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی سے سوال کرنا اپنی حاجت کے سلسلے میں، کسی سے طلب کرنا اپنی ضرورت کے سلسلے میں، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ایسا کرنا، یہ شرک ہے. یا اللہ کے سامنے ایسا کریں گے، یا پھر ان افراد یا ان زوات کے سلسلے میں ایسا کریں گے کہ جس کے سلسلے میں خود خدا نے اجازت دی ہے، اور خدا کی اجازت کی وجہ سے ہم ایسا کریں گے. اور اگر ہم اللہ ہی سے مانگیں، اللہ ہی سے سوال کریں، اور اللہ ہی سے اپنے مطالبات، اپنی حاجات، اپنی ضرورتیں اور اپنی نیاز مندیوں کو مکمل کریں، اس سے طلب کریں، تو یہ وہ موقع ہے کہ ہم اسلامی لحاظ سے ایک مسلمان کہے جانے کے لائق ہیں. لیکن اگر ہم نے کسی ایسے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کہ جو نہ تو خدا ہے اور نہ ایسا شخص ہے، ایسا فرد ہے کہ جس کی خدا نے اجازت دی ہے، تو یہ اسلامی لحاظ سے صحیح نہیں ہوگا. تو یہ ہوا ایک، یہ ایک بات ہوئی کہ مانگنا اور طلب کرنا علم کے علاوہ دوسری چیزوں کے سلسلے میں. اب آتی ہے دوسری چیز کی نوبت، کہ سوال کرنا یعنی پوچھنے کے معنی میں. کیا ہم پوچھنے کے سلسلے میں خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں؟ کیا پوچھنے کے سلسلے میں ہم کسی اور سے رجوع کر سکتے ہیں؟ کیا اس سلسلے میں کہ ہم کوئی چیز نہیں جانتے ہیں، کوئی چیز ہم کو نہیں معلوم ہے، ہمارا علم محدود ہے اس چیز کے سلسلے میں، تو کیا ہم دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں ایک بحث ہے. ایک بحث یہ ہے کہ اللہ سے تو ظاہر سی بات ہے ہم ڈائریکٹ اور براہ راست تو نہیں معلوم کر سکتے. اللہ نے کچھ جگہ اجازت دی ہے، اور بہت سی جگہوں پر اجازت دی ہے، کچھ ہی نہیں، بہت سی جگہ ہے، کہ ہم دوسرے سے، اللہ کے علاوہ دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں. سوال علم کا سوال کہ ہم کو معلوم نہیں ہے. ایک تو خود قرآن کی آیت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون، حکم ہے، فاسألو، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. اب اس میں کئی شقیں نکل آئیں گی. ایک تو یہ کہ جب تک تم جانتے ہو تب تک سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان خود جانتا ہے تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ تفسیر میں آیا ہے، تفاسیر میں، کہ اہل ذکر سے مراد اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے. ظاہر ہے کہ قرآن کی آیت کے کئی پہلو ہوتے ہیں، اور تفسیر میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو، ذکر کرنے والوں سے پوچھو، اس کے سلسلے میں یہ ہے، یہ ایک عقلی حکم کی طرف ارشاد ہے. یعنی خود عقل کہتی ہے کہ اگر انسان کو کوئی چیز نہ معلوم ہو تو جس کو معلوم ہے اس سے جا کے پوچھے. تو سیدھی سیدھی بات ہے، ایک سیدھا سا آدمی اور ایک عام آدمی اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے، آپ کسی چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس شخص سے پوچھیں جا کر کہ جو شخص اس چیز کو جانتا ہے. اور اگر آپ نے وہاں رجوع نہیں کیا، آپ نے اس سے سوال نہیں کیا، آپ نے اس سے جا کے وہاں نہیں پوچھا، تو گویا آپ نے اپنے جہل کو برقرار رکھا. اور اپنے جہل کو، اپنی جہالت کو برقرار رکھنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. بلکہ ہم کو چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے وہ اس شخص سے پوچھیں کہ جس کو وہ معلوم ہے. اب ایک اور بات آتی ہے، وہ یہ کہ ہم نے، ٹھیک ہے، جہاں ہم کو معلوم نہیں تھا ہم نے دوسرے شخص سے معلوم کر لیا، لیکن کیا ہمارے اوپر یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم خود اتنی اس حد تک پہنچ جائیں، اس درجے تک پہنچ جائیں کہ ہم خود ایسے شخص بن جائیں کہ ہم سے لوگ آ کے پوچھیں، ہم خود عالم ہو جائیں، عالم یعنی جاننے والا، ہم خود جاننے والے ہو جائیں، لوگ ہم سے آ کے پوچھیں. اور اگر سبھی لوگ جاننے والے ہو جائیں تو کسی کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب اس میں ایک تسلسل آئے گا بحث کا، وہ یہ کہ دیکھیے، انسان دنیا میں آیا ہے اور دنیا میں اس کو زندگی گزارنا ہے، اور وہ اجتماعی مخلوق ہے. اجتماعی مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ انسان اکیلا کہیں نہیں رہ سکتا. آپ کسی جنگل میں بہت اچھا محل بنوا دیں، بہت اچھی بلڈنگ بنا دیں، بہت اچھے وہاں جو فیسلٹی ہیں، جو وسائل ہیں وہاں فراہم کر دیں، فرنیچر اچھا ہو، کھانا پینا اچھا ہو، سب کچھ اچھا ہو، ایک آدمی کو وہاں چھوڑ دیں، اس کے ساتھ کوئی نہ ہو انسان نام کا، تو وہ انسان وہاں رہ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ موجود ہے لیکن انسان نہیں ہے. انسان اکیلا کہیں نہیں رہ سکتا. اسی کو کہتے ہیں کہ انسان سماجی مخلوق ہے، اجتماعی مخلوق ہے، مل جل کے رہنے والی مخلوق ہے، اکیلا اس کا جی ہی نہیں لگے گا. تو انسان جب اجتماعی مخلوق ہے تو اس کی ایک دوسرے سے ضرورتیں وابستہ ہیں. مثلا ہم دسترخوان پہ بیٹھے، ہمارے سامنے کھانا آیا، روٹی آئی، یہ روٹی جو جس کا نوالہ ہم کھاتے ہیں، تو کیا یہ نوالہ سیدھا سیدھا زمین سے نکال لیا گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں کتنے مرحلے آئے ہیں، اور اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے ایک مرحلہ یہ ہے کہ مثلا دانے کو زمین میں ڈالا گیا، اس سے پہلے کھیت کو ہموار کیا گیا، زمین کو ہموار کیا گیا، اور پھر اس میں دانہ ڈالنے کے بعد سینچائی کی گئی، سینچائی کرنے کے بعد اس کو فصل کو کاٹا گیا، فصل کرنے کاٹنے کے بعد اس کی حفاظت کی گئی، پھر اس دانے کو پیسا گیا، آٹا بنا، آٹا پھر آیا گھر پہ، گھر پر آنے کے بعد گوندھا گیا، روٹی پکائی گئی، پھر روٹی کو دسترخوان میں لے کر یا کسی دوسری چیز میں لا کر ہمارے سامنے رکھا گیا. تو سب اتنے مراحل ہیں یہ ایک نوالہ اور ایک روٹی کے بننے کے لیے. تو کیا جو انسان کھا رہا ہے روٹی کو، جو استعمال کر رہا ہے، کیا وہ اس کو ان تمام مراحل کو اکیلا انجام دے سکتا ہے؟ نہیں انجام دے سکتا، بلکہ اس کو ضرورت ہے کہ ایک کسان ہو، اور اس کے بعد ضرورت ہے ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں یہ آٹا پس سکے، وہ گیہوں پس سکے، اور اس کے علاوہ دوسرے مراحل. تو انسان ان سب مراحل میں دوسرے کا محتاج ہوا. اس کے علاوہ دوسری مثالیں لے لیں بہت سی، اب مثالوں میں وقت زیادہ نہ لگائیں، اور بہت سی مثالیں اس طرح ہو سکتی ہیں کہ انسان کے سامنے جو چیز بن کر آئی ہے، جو استعمال کر رہا ہے وہ اکیلے نہیں ہو. یہی لباس مثلا جو پہنتا ہے انسان، یہ ویسے تو اس نے درزی کو دے دیا بن کے آ گیا، لیکن اس سے پہلے کتنے مراحل سے گزرا ہے، اور ان سب مراحل میں انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے. میں اگر کھیت والا ہوں، میں کسان ہوں، تو اس ٹیلر کو میری ضرورت ہے کہ میرا بویا ہوا اناج استعمال کرنے کے لیے وہ میری خدمات کو حاصل کرے. اسی طرح مجھے ضروری ہے کہ میں اگر لباس پہننا چاہتا ہوں تو اس کی ضرورتوں کو پورا کروں، میں اپنی ضرورتوں کے لیے اس کی طرف مراجعہ کروں. تو ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں، ایک دوسرے کے محتاج ہیں. انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ ایک دوسرے کا محتاج بن کر. اب اگر میں یہ چاہوں کہ میں ہی درزی ہو جاؤں، میں ہی کسان ہو جاؤں، میں ہی ڈاکٹر ہو جاؤں، میں ہی عالم دین ہو جاؤں، میں ہی فلاں چیز ہو جاؤں، انجینئر ہو جاؤں، میں ہی استاد ہو جاؤں، ایسا نہیں ہونے والا ہے. دنیا میں انسان ایک کام کر سکتا ہے بہت زیادہ، اور چلے ایک دو کر سکتا ہے، لیکن سارے کام اپنی زندگی کے مکمل طور پر انجام نہیں دے سکتا. لہذا ایسے مرحلے پر ایک موقع یہ آتا ہے کہ انسان اگر معلومات حاصل کرنے کے لیے، اب میں آ رہا ہوں اسی بات پہ جہاں سے شروع کیا تھا، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام چیزوں کو خود حاصل کر لیں، یعنی جتنی بھی معلومات ہیں، دینی معلومات ہوں، غیر دینی معلومات ہوں، ان سب کو ہم چاہتے ہیں کہ ان سب کو حاصل کر لیں اور ہم عالم بن جائیں، تو عالم بننے کے لیے ہم کو ضروری ہے ایک مرحلے سے گزریں، کچھ سال پڑھیں، پڑھنے کے بعد کتابوں کا مطالعہ کریں، یعنی اسکول میں پڑھنے کے، مدرسے میں پڑھنے کے بعد مطالعہ کریں ان کتابوں کا کہ جو بنیادی ہیں، جو کتاب مادر کہلاتی ہیں، ان کا رجوع کریں، اس کے بعد سے اپنا نظریہ قائم کریں وغیرہ وغیرہ. سالوں سال اس میں لگتے ہیں. تو ایک نتیجہ حاصل کرنے کے لیے، ایک تحقیق حاصل کرنے کے لیے سالوں سال لگیں گے. تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں اگر تمام کسان مل کر، تمام ڈاکٹر، تمام انجینئر، تمام درزی اور تمام لوگ مل کر آ کے یہی کام شروع کر دیں، تو پھر کھیت کون بوئے گا، دانہ کون بوئے گا، ڈاکٹر کا جو فرائض ہے وہ کون انجام دے گا؟ تو ایسے موقع پر ہم آ کر یہاں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم تمام معلومات کو ہر انسان اپنے طور پر حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ اسی قرآن کے فیصلے کو قبول کیا جائے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. جو لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اسی کام میں لگا دی ہے کہ وہ معلومات حاصل کریں، وہ ایک نتیجے تک پہنچیں، وہ تحقیق کریں، وہ اپنے سرچ کریں، اس کے بعد ایک اچھے نتیجے تک پہنچے ہیں، تو ان کی طرف رجوع کیا جائے. یہ ایک سیدھی سیدھی سی بات ہوئی. اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو اب آئیے ایک مسئلہ جو ہمارے سماج کا مسئلہ ہے، اور بعض جگہ کچھ لوگوں نے غرض مند طریقے سے یا غیر غرض مند طریقے سے اس کو ایک ایشو بنا رکھا ہے، اس طرف بھی آئے، اور وہ ہے تقلید کا مسئلہ. کہ جب سوال کرنے کی بات یہ ہے کہ سوال کرنا اچھی چیز ہے، دوسروں سے سوال کیا جائے جس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اور ایک طرف یہ بھی بات مسلم ہو گئی کہ ہر انسان ہر چیز کی معلومات خود نہیں کر سکتا، ہر چیز کی تحقیق خود نہیں کر سکتا. چونکہ اگر سب لوگ تحقیق کرنے لگیں تو پھر تمام دوسرے کام جو زندگی کے ہیں اور اجتماعی امور اس کے اوپر وابستہ ہیں، اس کے اوپر موقوف ہیں، وہ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، وہ سب رہ جائیں گے پیچھے. لہذا ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ایک انسان، دو انسان، چار انسان، جتنی بھی ضرورت ہے اس باب میں، علم دین کے باب میں، وہ جائیں اور تحقیق کریں، سرچ کریں، اور جس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں، اجتہاد جا کے کریں. تو وہ لوگ اجتہاد جا کے کریں، اور دوسرے لوگ جو اجتہاد نہیں کر رہے ہیں، جو کسان ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو اور دوسرے شعبوں میں وابستہ ہیں، وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں. کس مسائل میں؟ دینی مسائل میں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کے بارے میں تحقیق کی ہے، دین کے بارے میں سرچ کیا ہے، دین کے بارے میں اجتہاد کیا ہے، یہ ان کی طرف رجوع کریں. اس کے برعکس بھی ہے، یعنی یہی مرجع تقلید جس کو ہم کہتے ہیں، یہی مجتہد کہ جو علم دین کے بارے میں تخصص رکھتا ہے، علم دین کے سلسلے میں اسپیشلسٹ ہے، اس کو چاہیے کہ جو کسانوں کے مسائل ہیں، جو ڈاکٹر کے مسائل ہیں، جو درزی والے مسائل ہیں، ان مسائل میں وہ ان کی طرف رجوع کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو اگر لباس بنوانا ہے تو کہیں نہیں میں ہی لباس بناؤں گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ دردی کی طرف رجوع کرے گا. اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو نہیں میں خود ہی اپنا علاج کروں گا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، اس کو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اگر اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو اس کو کسان کی طرف رجوع کرنا ہوگا. یہ دنیا کا ایک نظام ہے کہ جس اعتبار سے جو آدمی جس میں تحقیق کر لے جا رہا ہے، جس شعبے میں اسپیشلسٹ ہو جا رہا ہے، جس شعبے میں ماہر ہو جا رہا ہے، دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ انسانی سماج، انسانی اجتماع اور انسانی اس ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی طرف رجوع کریں. ایسا نہیں کہ ہر شعبے میں اور ہر پہلو میں اور ہر کونے میں چلے جائیں اور ہر گوشے میں چلے جائیں کہ خود ہی اسپیشلسٹ بننے کے لیے. اس طرح سے عمر گزر جائے گی اور اپنے نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے. لہذا اگر تمام باتوں کا خلاصہ کیا جائے تو اس طرح سے ہے کہ دیکھیے، سوال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مانگنا، کسی چیز کو مطالبہ کرنا، اور وہ صرف خدا کے سے کیا جا سکتا ہے، اس سے دعا کی جا سکتی ہے، اس سے سوال کیا جا سکتا ہے، اور یا ان لوگوں سے کہ جس کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے، اور وہ تفصیلی موضوع ہے، وہ خود قرآن میں احادیث میں موجود ہے کس سے اجازت دی ہے خدا نے مانگنے کی. دوسرا یہ ہے سوال کرنا، علم کے بارے میں سوال کرنا، یعنی پوچھنا، معنی میں اردو میں کہیں گے پوچھنا. تو پوچھنا ہم کس سے پوچھ سکتے ہیں؟ اللہ سے براہ راست نہیں پوچھ سکتے. لہذا اللہ نے کہا کہ پوچھو ان لوگوں سے کہ جو اہل ذکر ہیں، جو جانتے ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں. تو یہ عقلی حکم بھی ہے، اور عقل کہتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جس چیز کو نہیں جانتا ہے وہ ان لوگوں سے پوچھے جو لوگ جانتے ہیں. اور اگر خود کو اتنی توفیق ہے، اتنا ٹائم ہے اس کے پاس کہ اس نے اگر اسی قطار کو، اسی لائن کو اپنایا ہے، اسی راستے کو اپنایا ہے کہ وہ مثلا کسان نہیں بنا، درزی نہیں بنا، ڈاکٹر نہیں بنا، وہ مثلا انجینئر بن گیا، تو انجینئر کے سلسلے میں اس کو ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے کے پاس جائے جب خود انجینئر ہے. اسی طرح جو مجتہد ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ علم دین کے سلسلے میں وہ کسی اور کے پاس جائے، لیکن دوسرے لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ علم دین کے سلسلے میں اس مجتہد کے پاس آئیں تاکہ اس کی جو تحقیق ہے، اس کی جو سرچ ہے اور اس کی جو محنت ہے اس سے استفادہ کر سکیں. یہ ایک ہوا. اچھا، اب ٹائم بھی ختم پر ہے. آخر میں سوال کے سلسلے میں، سوال کیسے کرنا چاہیے، آداب کیا ہوتے ہیں، اس کے سلسلے میں میں ایک آدھ حدیث سناتا ہوں معصومین کی. آیت تو آپ نے سن لی، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور بہت سی آیتیں ہیں اور سینکڑوں آیت پر مشتمل ہے سوال کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں قرآن میں کہ کس طرح کرنا چاہیے اور کس نے کس طرح سوال کیا، اللہ سے سوال کرو، یہ اس طرح کے سلسلے میں بہت سی آیتیں ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا، سل تفقہا ولا تسأل تعنتا فإن الجاہل المتعلم شبیہ بالعالم وإن العالم المتعسف شبیہ بالجاہل المتعنت. کہ دیکھو، سوال کرو لیکن سمجھنے کے لیے سوال کرو، سوال کرو سمجھنے کے لیے سوال کرو. اب بہت جلدی میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارے سماج میں ہو سکتا ہے بعض جگہ یہ بیماری پائی جاتی ہو کہ معلوم ہے سوال کا جواب لیکن دوسرے کو آزمانے کے لیے یا اس کو پریشان کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. مولا علی نے فرمایا ہے، ولا تسأل تعنتاً، دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے، ان کی بے عزتی کرنے کے لیے، بے آبرو کرنے کے لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے یا ناقص معلوم ہے، اس طرح سے سوال نہ کرو، بلکہ تفقہاً، معلومات حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے سوال کرو. چونکہ جاہل جو ہوتا ہے، جاہل المتعلم، دیکھیے ایک جاہل ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے اپنے جاہل ہے وہ، ایک جاہل وہ ہے کہ جس کو احساس ہے اپنے جہل کا، وہ جا کے کسی سے پوچھ رہا ہے. تو جاہل متعلم یعنی علم حاصل کرنے والا جاہل، جو علم کے در پہ ہے، وہ شبیہ بالعالم، وہ عالم سے مشابہ ہے، گویا وہ عالم ہونے جا رہا ہے، ابھی بنا نہیں عالم لیکن عالم علم کی طرف جا رہا ہے. اور جو عالم ناانصافی کرتا ہے، جو متعسف ہے، جو ناانصافی کرتا ہے اور اپنے علم سے دوسروں کو استفادہ نہیں کر سکتا، نہیں کرنے دیتا، اور اپنے علم میں، علم حاصل کرنے میں وہ ان آداب کی رعایت نہیں کرتا جو کرنا چاہیے، وہ اس جاہل کی طرح ہے کہ جو بہانہ باز ہے. یہ مولا علی کی حدیث تھی. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے مولا علی کی کہ ایک شخص نے سوال کیا ایمان کے سلسلے میں مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور یہ انشاءاللہ آخری حدیث ہے. کہ تو مولا علی نے ایمان کے بارے میں بتانے سے کہا کہ نہیں، تم کل آؤ، کل میں بتاؤں گا تم کو، کل اس وقت آؤ جب مجمع ہو، مجمع کے سامنے میں بتاؤں گا تم کو، تاکہ اگر تم بھول جاؤ، فاتنی حت اذا کان الغد و فاتنی حتی اخبرک علی اسماء الناس، میں سب کے سامنے تم کو بتاؤں گا، فإن نسیت مقالتی حفظها علیک، غیر ہو گئے، کیونکہ تم اگر یاد نہیں کر سکو گے کہ دوسرا تم یاد کر لے گا اس سوال کو، اور جب تم پھنسو گے تو اس سے بھی پوچھ سکتے ہو. لہذا ایک اگر ادب سوال کرنے کا اور سوال کے جواب دینے کا رکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ سوال کا جواب اگر اچھی بات ہے اور اہم چیز ہے، اس کو چاہیے کہ کئی لوگوں کے سامنے جواب دینے والا جواب دے، تاکہ جو سوال کر رہا ہے اس کو بھی معلوم ہو، اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو، ایک تیر سے کئی شکار ہو جائیں، اور اس طرح سے استفادہ بڑھ جائے. ایک بھول جائے تو دوسرے کو یاد رہے، دوسرے بھول جائے تیسرے کو یاد رہے. یہ مولا علی نے فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو توفیق دے کہ ہم سوال ایسے کے سامنے کریں کہ جس کی خدا نے اجازت دی ہے، یا خدا سے سوال کریں. اور اسی طرح سے اگر ہم سوال کر رہے ہیں علم کے بارے میں، جاننے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہم کو خدا توفیق دے، یا تو ہم خود عالم ہوں، خود اس سلسلے میں جانتے ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، ماہر ہوں، یا یہ کہ ہم کو توفیق دے کہ ہم یا ایسے شخص سے پوچھ سکیں کہ جو خود عالم ہے اور خود جانتا ہے اور خود اس بارے میں مہارت رکھتا ہے. انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.